نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعین اکرام، جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ آپ کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ کراچی اور نائجیریا کی جامعات میں تدریس و تحقیق کا کام کرتے رہے ہیں اور آج کل بھی انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ دینی موضوعات پر اخبار و رسائل میں مضامین نویسی آپ کا مشغلہ ہے. آداب مجلس کے موضوع پر تقریر فرمائیں گے جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا سیدنا محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ازواجه وذریاته وصحبه اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله ما في السماوات والارض، قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی تین آیات نمبر 62، 63 اور 64 پیش کی ہیں. ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ ان آیات میں جو معنی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. اے نبی، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات، میں نے سورہ نور کی جو تین آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کے ترجمے سے ہمارے ذہن میں یہ بات یقیناً آ گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب محفل میں یا مجلس میں صحابہ کرام آتے تھے یا بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آداب ان کے سامنے رکھے ہیں کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یا ان کی مجلس میں کس طرح بیٹھنا چاہیے، اور جب تم اٹھ کے جاؤ تو کس طرح اجازت دینا چاہیے، اور اجازت دینا نہ دینا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور بغیر ان کی اجازت کے اور بغیر ان کے علم کے محفل سے چلا جانا یہ منافقت کی دلیل ہے، اور جب ایسا کیا جائے گا تو فتنے میں معاشرہ مبتلا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو، اور قیامت کے روز بھی تم کو بتا دیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ ان آیات سے اور اس ترجمے سے ہمارے ذہن میں یہ بات واضح طور پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں آداب مجلس بتا رہا ہے کہ جب ہم کسی محفل میں جائیں یا کسی مجلس میں جائیں تو اس کے آداب کیا ہیں، ہمیں کیا آداب ہیں جو برتنے چاہیے، اور کس انداز سے ہمیں وہاں جانا چاہیے، کس انداز سے ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے، اور کس انداز سے ہم کو وہاں سے اٹھنا چاہیے۔ چنانچہ میری گفتگو کا آج جو محور ہے وہ یہی آداب مجلس ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر یہ آداب کیا ہونے چاہیے۔ بات شروع ہوئی سورہ نور کی آیات ہیں ہمارے سامنے، تو تھوڑا سا اگر ہم اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ سورہ نور کیا ہے، اس کے اندر احکامات کیا ہیں، تو پھر یہ باتیں سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ سورہ نور ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں مسلمانوں کو، ان کے معاشرے کو اور ان کی تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ان کی تہذیب اور معاشرے کو یہود اور مشرکین کے معاشرے سے علیحدہ ایک تشخص دینے کے لیے۔ چنانچہ بات جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ زنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، اور زنا میں ملوث ہونے والوں کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں۔ دوسری بات اس سورے کے اندر ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ افواہ سازی پر ہم کو یقین نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بات کہنے سے پہلے یا پھیلانے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تیسری بات ہمارے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، بہتان لگانا جو ہے یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ چوتھی بات ہمارے سامنے جو اس سورے کے اندر رکھی گئی وہ یہ مرد اور عورتوں کے آپس کے میل جول اور ان کے تعلقات کے اوپر روشنی ڈالی گئی کہ محرم مرد اور محرم عورت کس طرح سے ایک دوسرے سے مل جل سکتے ہیں، اور نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے سامنے اگر ضرورت پڑے تو آ جا سکتی ہیں اور گفتگو کر سکتی ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے اس سورے میں رکھی گئی کہ بعض اوقات جب تم لوگ ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد اپنے کمروں میں ہوتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان بچوں کو بھی کمرے میں نہ آنے دو کہ جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، کہ جب تک کہ وہ اجازت نہ لے لیں۔ یہ بھی اسی سورے کے اندر ہمیں بتایا گیا۔ یہ بھی اسی سورے کے اندر ہم کو بتایا گیا کہ وہ عورتیں جو ضعیف ہو چکی ہیں اور اب انہیں خواہش جنسی باقی نہیں رہی ہے، وہ اگر اپنی اوڑھنیاں یا دوپٹے اتار کے رکھ دیں اور اگر وہ مردوں کے سامنے آئیں اور ان سے گفتگو کریں بے محابہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی سورے کے اندر ہمیں ایک اور بھی بڑی عجیب بات بتائی گئی اور بڑی دلچسپ بات بتائی گئی، وہ یہ کہ تم لوگ اپنے چچا کے گھر، اپنے ماموں کے گھر، اپنے خالہ کے گھر، اپنے پھپھو کے گھر، اپنے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد اور پھپھو زاد بھائی بہن کے گھر، اور اپنے ان دوست احباب کے گھر کہ جن پہ تمہیں اعتماد ہے اور تم اور ان کو تم پر اعتماد ہے اور بھائی چارہ ہے، بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی اجازت کے تم کھا پی سکتے ہو۔ یعنی ذرا غور کیجئے کہ میں نے لفظ بغیر اجازت استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اپنے چچا کے گھر گئے ہیں، یا اپنے چچا بھائی بہن کے گھر گئے ہیں، یا اپنے کسی ایسے دوست کے گھر گئے ہیں کہ جس سے آپ کی بے تکلفی ہے، تو وہاں اگر آپ کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر اجازت لیے ہوئے اس کے گھر میں کھا پی سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی اس سورے کے اندر حکم ہمارے سامنے آیا۔ تو ایک معاشرہ ہے جو ترتیب دیا جا رہا ہے، مختلف احکامات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر کس انداز سے لوگوں کو رہنا چاہیے اور کس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ برتنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی گئی، اور وہ آیات ہیں جو میں نے اب آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ جماعت اور نظم، مسلم جماعت اور مسلم نظم کو یہاں کس دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب تم کو کس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، اور جب تم محفلوں میں بلائے جاؤ اور مجالس میں بلائے جاؤ تو تمہارا طریقہ کار وہاں کیا ہونا چاہیے۔ اور انہی آیات کے اوپر اور انہی گفتگو کے اوپر یہ سورہ جو ہے ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ انما المؤمنون، بے شک وہی لوگ مومن ہیں، یعنی مومن ہونے کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، ایک سٹینڈرڈ رکھا جا رہا ہے کہ اگر مومن دیکھنا ہے تمہیں کون ہے، اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے، تو الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ تو مومنوں کی صفات اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے کے معنی ذرا سمجھ لیجئے، ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم نے کہا جی ہم ایمان لے آئے اور ہم مومن ہو گئے، نہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ قطعاً نہیں، ایمان کے یہ معنی نہیں ہے، یہ تو صرف مسلمان ہو جانا ہے، یہ تو قانونی طور پر اس معاشرے میں داخل ہو جانا ہے، لیکن ایمان جس چیز کا نام ہے وہ تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ چنانچہ سورہ حجرات میں جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو اور یہ عرابی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہم بھی آپ کے ماننے والے ہیں، ہمارا بھی شمار مومنین میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے قل، آپ فرما دیجئے لم تومنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعوے کی نفی کر رہا ہے کہ نہ قتل غلط، تم ایمان ہی نہیں لائے۔ قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں، ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن ایمان جس چیز کا نام ہے وہ تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ ولیکن قولو اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، يدخل داخل ہی نہیں ہوا۔ تم کیا جانتے ہو کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان صرف کلمہ پڑھ دینا اور اپنے کو مطیع بتا دینا اور اپنے کو فرما بردار کہہ دینا اور صرف منہ کے اوپر ہاتھ پھیر لینا، اس کے معنی ایمان کے نہیں۔ چنانچہ ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ انہی آیات کے آگے بتاتا ہے اسی سورہ حجرات میں کہ اگر مومن کو دیکھنا ہے تو پھر دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان نمل مومنون الذین، وہی انداز ہے جو یہاں پر ہے کہ ان نمل مومنون الذین، بے شک وہ لوگ مومن ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے۔ اب اس کا اظہار کیسے ہو؟ یعنی عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، زبان کی بات تو اللہ تعالیٰ نہیں مان رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، اب عمل کس طرح سے ہوگا؟ کہ ثم لم يرتابوا، پھر تم اس میں شبہ نہ کرو۔ جب تم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے اور تم نے یہ دعویٰ کیا تو پھر یہ ایمان شک اور شبہ سے بالا تر ہو جانا چاہیے۔ اب یہ نہیں سوچنا چاہیے بیٹھ کر کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، اور صاحب اللہ تعالیٰ کے ہونے کے دلائل دیجئے اور اس کے توحید کے دلائل دیجئے، اور صاحب اگر یوں ہے تو کیسے ہوگا اور یوں ہے تو کیسے ہوگا، گویا یہ کہ پہلے تو ہم خود ہی شبہ میں مبتلا ہیں اور ہم دوسرے کے دلائل اور دوسرے کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے خود جو بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اسی کو زج کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو انداز یہ ہے شبہ کا، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں، جو قوانین نافذ کیے ہیں، جو فیصلے کیے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے دور میں بھی ان قوانین کا نفاذ کیا جا سکے؟ یہ شبہ ہے، یہ شک ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور صبح شام ہمارے معاشرے میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ارے صاحب 1400 سال پرانی باتوں کو آج آپ لے کے بیٹھے ہیں، اور یہ صاحب یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ تو بڑی وحشیانہ باتیں ہیں، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ زمانہ چاند کے اوپر اتر گیا، تہذیب و تمدن کہیں اور چلا جا چکا ہے، اور آپ ابھی تک 1400 سال پیچھے کی لکیر پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو گویا ہم خود ہی شبہ میں پڑے ہیں، نصیب یہ کہ شبہ میں پڑے بلکہ ہم کو یقین ہے نعوذ باللہ کہ اب یہ باتیں قابل عمل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لم يرتابوا، جب تم ایمان لانے کا دعویٰ کرو تو اس میں شک و شبہ میں نہ پڑو، اور عمل کیا ہونا چاہیے؟ وجاہدوا، اور جہاد کرو، جد و جہد کرو۔ جہاد کے معنی صرف یہ نہ سمجھ لیجیے آپ کے گویا آپ جنگ میں پہنچ گئے، ماں لڑ رہے ہیں، بلکہ جہاد کے معنی اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اسلامی نفاذ کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد میں مصروف ہو جائیے، آپ عملی زندگی آپ دکھائیے کس طرح سے کہ بے اموالہم و انفسہم، کہ جہاد کیجیے اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، دونوں بات، مال بھی لگائیے، وقت بھی لگائیے، صلاحیت بھی لگائیے، جوتیاں بھی توڑیے، سڑک پہ جائیے، لوگوں کو بھی سمجھائیے، اپنے معاشرے کو اپنے گھر میں بھی درست کیجئے، اور پھر ضرورت پڑے اگر آپ کو جان دینے کی محاذ کے اوپر تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیے۔ تو یہ ہے اصل میں جہاد۔ تو پہلے تو شک و شبہ اپنے دل سے نکالیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھالیے آپ کہ آپ جدوجہد کریں اسلامی نفاذ کے نظام، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نفاذ کے لیے، اور قرآن کے احکامات کے نفاذ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ آپ کو جہاد کرنا ہے۔ اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ سچے ہیں کہ جو شبہ نہیں کرتے، اور جو اپنے جان و مال سے اپنی صلاحیتوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں اور پھر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہی لوگ سچے ہیں، باقی لوگ سچے نہیں ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کر دی۔ ایک تو یہ انداز ہے۔ اب ایک دوسرا انداز ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ مومنین کا اگر آپ کو معیار جانچنا ہے، پیمانہ جانچنا ہے، دیکھنا ہے کیا ہے، تو یہ ایک پیمانہ اور ہمارے سامنے رکھا گیا۔ فرمایا انما المؤمنون الذین، بے شک وہی لوگ مومن ہیں کہ جو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے؟ تو دوسری بات جو ہمارے سامنے رکھی وہ یہ کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مَعَهُ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، کب؟ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اجتماعی کام کے اوپر، یعنی جب معاشرے کا کام ہے، اجتماعی کام ہے، نظم کا کام ہے، جماعت کا کام ہے، کسی سوسائٹی کا کام ہے، اور جب وہ جمع ہوتے ہیں وہاں پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اب آگے وہ ہم کو تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ پتہ یہ چلا کہ ایمان کو پرکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی سوسائٹی میں آتے ہیں، کسی معاشرے میں آتے ہیں، کسی جماعت میں آپ شرکت کرتے ہیں، تو وہاں آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ کو بلایا جائے اور آپ کسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن ہے جس کے آپ ممبر ہیں، ظاہر ہے کہ اس آرگنائزیشن کا، اس سوسائٹی کا کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی ایگزیکٹو ہوگا۔ جب آپ اس کے ممبر ہیں اور آپ اپنے اپنے کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے، تو جب آپ کو بلایا جائے کہ یہ فلاں اجتماع فلاں دن ہو رہا ہے، فلاں میٹنگ فلاں دن ہو رہی ہے اور آپ کو اس میں آنا ہے، تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سوسائٹی کا ممبر نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے، میں آپ کی آرگنائزیشن اور آپ کی سوسائٹی سے اپنے کو علیحدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے کام جو ہیں، آپ کا طریقہ کار جو ہے، آپ کے جو مقاصد ہیں، یہ میرے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں، میں ان پہ عمل نہیں کر سکتا، چنانچہ جی میں علیحدہ ہوتا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر شامل رہتے ہوئے اور آنے سے انکار کریں، تو پھر تو آگے بات بڑھتی نہیں، وہ تو پھر منافقین شمار ہو ہی گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بلایا اور وہ نہیں آئے، تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی نہیں، یا کسی سوسائٹی کے ایگزیکٹو نے یا پریزیڈنٹ نے ایک میٹنگ ارینج کی ہے اور سیٹ کی ہے، اسکیڈول کی ہے، اور آپ کو نوٹس بھیجا گیا ہے اور آپ نہیں آئے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو سوسائٹی کے اغراض و مقاصد سے دلچسپی نہیں ہے، اس کے طریقے کار سے دلچسپی نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ کسی حد تک ہے کہ جہاں تک آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی۔ لیکن اگر آپ آتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اس کے ممبر ہیں اور آپ آنا چاہیں گے، آپ دلچسپی رکھنا چاہیں گے، آپ کو شوق ہوگا، ذوق ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ اپنے کو اٹیچ کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے جو بھی پروگرام ہیں آپ کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے اور وہاں پہنچنا چاہیے، تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جب آپ کی میٹنگ اسکیڈول کی گئی ہے اور آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ کو وہاں پہنچنا ہے، تو پھر اب اندر داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلایا کرتے تھے اور اپنا ایلچی یا سفیر بھیجتے تھے کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے کہ یہ شخص آنے والا ہے اور دربان کو بھی معلوم ہے کہ یہ شخص بلایا گیا ہے، چنانچہ وہ لوگ جب آتے تھے تو اجازت نہیں لیتے تھے اور اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے باہر جاؤ، اجازت لو پھر آؤ۔ لیکن ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں ایسے لوگ ملنے آئے کہ جو انسکیجول تھے، انسپیکٹڈ تھے، جن کو بلایا نہیں گیا تھا، خود سے پہنچ گئے تھے، جب وہ اندر داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے باہر جاؤ، تم کیسے اندر آئے، باہر جاؤ اور اجازت لو، جب تمہیں اجازت ملے تب اندر آؤ۔ چنانچہ یہ حدیث ہے کہ آپ جب کسی ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو بلایا نہیں گیا ہے، آپ وہاں ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں، آپ اس کے ممبر نہیں ہیں، آپ اس کے رکن نہیں ہیں، آپ وہاں پہنچ جائیں اور کہیں جی مجھے اجازت ہے، آپ بیٹھے ہوئے وہاں، تو یا تو یہ کہ آپ میزبان کو ایک بڑی آکورڈ پوزیشن میں ڈال رہے ہیں، تو وہاں اندر داخل ہونے سے پہلے آپ اجازت لیجئے کہ صاحب میں آ سکتا ہوں، میں شریک ہو سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر اجازت ملے تو اندر آئیے، نہ ملے تو چلے جائیے آپ۔ تو پہلا جو سبق ہمیں ملتا ہے آداب مجلس کا وہ یہ کہ اگر آپ کو بلایا گیا ہے تو پھر آپ کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے، گھنٹی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ بھڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں متوقع ہیں، آپ اس کے رکن ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، اس سوسائٹی میں آپ کی شرکت ضروری ہے، آپ جائیے اور اپنی جگہ پر بیٹھیے جا کر۔ لیکن اگر آپ کو نہیں بلایا گیا ہے اور آپ اس کے رکن نہیں ہیں تو بغیر اجازت کے آپ وہاں نہ پہنچیے. اب جب آپ وہاں پہنچ گئے یعنی اذا کانوا معه, جب آپ ان کے ساتھ ہیں, اب آپ نے مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ سارے احکامات جو بتائے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے, یہ سب کے سب اسلامی معاشرے میں آپ کے بعد بھی نافذ ہیں. چنانچہ میں جو باتیں آپ کے سامنے تشریح رکھ رہا ہوں اس کو اسی روشنی میں دیکھیے کہ بعد میں بھی یہ سب نافذ ہیں, اس لیے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں یہ ابدی احکامات ہیں, یہ اسلامی نظام کے نفاذ کے احکامات ہیں, یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احکامات نہیں ہیں. الا یہ کہ جہاں بتا دیا گیا ہو صراحت کے ساتھ کہ یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے. چنانچہ جب آپ ان کے ساتھ ہیں, مقصد یہ کہ جب آپ اپنے ناظم یا اپنے صدر یا اپنے ایگزیکٹو کے معیت میں آ گئے آپ اور اجتماع میں آپ شرکت کر رہے ہیں, تو اب آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھیں. آپ کوئی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی جگہ پہ آپ کو بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو آپ اٹھائیں اور کہیں گے میں تو یہاں بیٹھوں گا, آپ یہاں سے اٹھیں. چنانچہ حدیث ملتی ہے ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا, کہ متفق علیہ حدیث ہے کہ لا یقیم الرجل الرجلا من مجلسہ ثم مجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا. کوئی مرد, کوئی انسان کسی انسان کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھے, لیکن جب کوئی شخص آ جائے مجمع میں تو پھر مجمع والوں کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے کشادگی پیدا کریں, اس کے لیے وسعت پیدا کریں اور اس کو جگہ دیں بیٹھنے کے لیے, اس لیے کہ وہ بھی اس معاشرے کا فرد ہے, اس سوسائٹی کا رکن ہے, اس آرگنائزیشن کا ایک ممبر ہے, چنانچہ اس کے لیے بھی جگہ مہیا کی جانی چاہیے. لیکن کسی کو اٹھا کر کے کسی جگہ نہیں بیٹھا جا سکتا. لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہر سوسائٹی میں, ہر آرگنائزیشن میں بعض لوگ خصوصیت رکھتے ہیں, چنانچہ ان کی جگہیں مخصوص ہو سکتی ہیں اور ان کو قریب بلا کر کے بٹھایا جا سکتا ہے اور وہاں سے عام ارکان یا عام ممبرز جو ہیں ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. چنانچہ اس کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب محفل ہوا کرتی تھی, مجلس میں وہ بیٹھتے تھے, تو بڑے بڑے ایسے لوگ آتے تھے جو اپنے سردار تھے اپنے قبیلوں کے, اور جب ان کے بعد حضرت خباب بن عرب, حضرت بلال, ایسی شخصیتیں آتی تھیں تو آپ ان لوگوں کو اٹھا دیا کرتے تھے اور حضرت خباب اور حضرت بلال کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی سردار نے یہ کہا کہ صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ تو سردار ہیں اپنے قبیلے کے اور یہ لوگ تو معمولی لوگ ہیں, آپ ان کی وجہ سے ہمیں اٹھا دیتے ہیں آپ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سابقون الاولون ہیں, تم تو آج مسلمان ہوئے ہو, یہ تو شروع سے مسلمان ہیں, یعنی ہماری جماعت جو ہے, ہماری جو تنظیم ہے, اس کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں اور ان کا جو مقام ہے وہ تمہارا نہیں ہے, تم ہو گئے اپنے گھر کے, ہو گئے حاکم, ہو گئے سردار ہو گئے, لیکن ہماری جو ایک تنظیم ہے, جو جماعت ہے, جو مذہب ہے, جو تہذیب ہے, اس میں ان کا مقام تم سے اونچا ہے. چنانچہ وہ ان کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے. تو اسی طرح سے کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی تنظیم میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جگہیں مخصوص کر دی جائیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس جماعت کے اکابرین ہیں اور جن کا کنٹریبیوشن اس کے لیے زیادہ ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. پھر دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب آپ وہاں مجلس میں ہیں تو دو آدمیوں کے درمیان میں گھس کر کے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. منع کیا گیا اس سے کہ ممکن ہے کہ دو بھائی جو قریب بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ان کی دوستی زیادہ ہے, ایک دوسرے سے کسی معاملے میں وہ کنسلٹیشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. چنانچہ جب تک کہ اجازت نہ لی جائے ان دونوں سے, ان دونوں کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے, الا یہ کہ جگہ خالی ہو پہلے ہی. تو فرمایا کہ لا تجلس بین اثنین الا باذنہما. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی روایت ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہ دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھیں آپ جب تک کہ ان کی اجازت نہ لے لیں آپ. اب ظاہر ہے کہ آج کل تو وہ فرشی نظام نہیں ہوتا, عموماً کرسیوں کا نظام ہوتا ہے, تو اب دو کرسیاں اگر قریب قریب میں اس پہ دو آدمی بیٹھے ہیں تو آپ درمیان میں نہیں بیٹھ سکتے, یہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ ہے تو اپنی کرسی جو ہے اندر ڈال کر کے جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. اور جو دو بھائی قریب بیٹھے ہوئے ہوں ان میں اس طرح سے فرق نہیں پیدا کرنا چاہیے جب تک کہ ہم ان کی اجازت نہ لے لیں. تیسری بات یہ کہ جب کسی مجلس سے یا محفل سے اٹھ کر کے کوئی شخص تھوڑے دیر کے لیے جائے تو وہ جگہ اس کی خالی رہنی چاہیے, اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو آ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حوائج ضروریات کے لیے جاتا ہے اٹھ کر کے, انسان کو کسی کام کے سلسلے میں بھیج دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، مدرس ہو سکتا ہے، مقرر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے ڈائس کے اوپر آ کر کے تقریر کر رہا ہے، اس کے بعد اس جگہ جا کر کے بیٹھے گا. تو ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ انسان اپنی جگہ چھوڑتا ہے وقتی ضرورت کے تحت، وہ جگہ جو ہے وہ اس کی خالی رہنی چاہیے اور کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ من قام من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہ، کہ جو اپنی مجلس سے اٹھے، اپنے نشست سے اٹھے اور پھر وہ واپس آئے وہاں پر، تو اسی کا حق زیادہ ہے اس جگہ کے لیے. تو آداب مجلس میں سے ہمیں تیسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ جو جگہ وقتی طور پر چھوڑی جائے اس کو پر نہ کیا جائے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ شخص اب چلا گیا ہے، اب نہیں آئے گا. وہ جگہ اسی خالی رہنی چاہیے تاکہ جب وہ واپس آئے تو اسی جگہ پر بیٹھے. چوتھی بات یہ کہ فرمایا صحابہ کرام نے کہ ہم جب پہنچتے تھے کسی مجلس کے اندر یا کسی محفل کے اندر تو مجلس کے سرے کے اوپر بیٹھتے تھے، یعنی جہاں پر لوگوں کی حد ختم ہوتی تھی وہیں جا کر کے ہم بیٹھتے تھے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں طریقہ کار کیا ہے کہ ہم بہت دور بیٹھتے ہیں اور یا ہم راستے میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ذرا آپ مسجد کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں لائیے، آپ کیا کرتے ہیں لوگ مسجدوں میں، سامنے کی صفیں خالی ہیں اس کو پر نہیں کریں گے، پیچھے بیٹھ جائیں گے، راستے میں بیٹھ جائیں گے، چلنے میں آپ کو دشواری پیدا ہوگی. یا تو آپ پھلانگتے ہوئے جائیں، جو منع کیا گیا کہ دو بھائیوں کے درمیان میں سے نہ گھسیں آپ، اس کو منع کیا گیا کہ مسجد کے اندر دو بھائیوں کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے نہ جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے یہ حدیث. لیکن اور بھی محفلوں میں آپ کہیں گئے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے کی نشست بھر لیتے ہیں اور سامنے کی نشستوں پہ جا کے نہیں بیٹھتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد والے جو صاحب آتے ہیں یا تو وہ سب کو پھلانگتے ہوئے آگے جائیں اور محفل کو اور پارٹی کو یا جو بھی میٹنگ ہے اس کو ڈسٹرب کریں، اور یا پھر وہ بھی وہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کا بھی انداز فکر یہی ہوتا ہے کہ پیچھے ہی رہو تو زیادہ اچھا ہے، جب موقع ملے تو ہم باہر چلے جائیں گے. ہم دروازے کو بلاک کر دیتے ہیں اور لوگ آنے جانے میں دقت محسوس کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہ بھی غلط ہے. ہم کو چاہیے کہ جب ہم کسی میٹنگ میں گئے ہیں، کسی محفل میں گئے ہیں، تو جہاں ایگزیکٹو ہے یا جہاں پریزیڈنٹ ہے یا جہاں اسپیکر ہے، ڈائس ہے، پہلے اس کی قریب کی جگہوں کو پر کریں ہم، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے جگہ پر ہوتی چلی جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے دقت کا باعث نہ ہو. اور اگر وہ آگے آ کر کے بیٹھنا چاہیں، درمیان میں آ کے جگہ خالی ہے بیٹھنا چاہیں، تو پھر میٹنگ ڈسٹرب نہ ہو اس سے. تو یہ ہمیں سکھایا گیا کہ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ آگے کی نشستیں پہلے آپ پر کریں اور پیچھے اس صورت میں بیٹھیں جبکہ مجمع جو ہے پر ہو چکا ہو، دروازے پہ نہ کھڑے ہوں اور سرے سے مجمع سے لگ کر کے بیٹھیں، مجمع سے دور نہ بیٹھیں. آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ اتنے پیچھے کیوں بیٹھے ہیں، بھائی آگے آئیے. نہیں نہیں صاحب، بالکل ٹھیک ہے، میں ٹھیک بیٹھا ہوں، بہت آرام سے بیٹھا ہوں. آرام سے تو بیٹھے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن محفل کے آداب کے خلاف بات ہے یہ کہ آپ محفل سے دور ہو کر کے، مجمع سے دور ہو کر کے بیٹھے ہیں جبکہ آپ کو مجمع کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور آپ مجمع کو اپنے کو مجمع سے علیحدہ نہ کریں. آپ چنانچہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اذا کانوا معہ علی امر جامع، اجتماعی کام کے سلسلے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کام کے سلسلے میں جو پوری پارٹی، پوری کمیٹی یا پوری سوسائٹی جس پہ غور کر رہی ہے، اس وقت کے یہ آداب ہیں. لیکن اگر کوئی مہمان کسی سے ملنے گیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھا، وہ اپنی ضرورت کے تحت بیٹھے گا، تو جب اس کو وقت ہوگا وہ چلا جائے گا، وہ ایک الگ سچویشن ہے. تو اسی لیے کہا گیا امرین جامعین، یعنی وہ کام کہ جو پورا مجمع جس میں انٹرسٹڈ ہے، پورے مجمع کی فلاح و بہبود کے لیے جس میں بات ہو رہی ہے، یا جو پروگرام ایسا رکھا گیا ہے کہ جس میں ہر ایک کو شرکت کرنی. اب ایسی جگہوں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا یہ ہوتا ہے کہ ہم گئے تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر ہم خود ہی اٹھے اور چلے آئے. ہم نے اجازت لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، ہم نے جو لوگ منتظمین ہیں ان سے پوچھنے کی یا ان کو بتانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. چنانچہ یہاں یہ بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ لم یذهبوا، یہ لوگ نہیں جاتے، حتی یستاذنوا، کہ جب تک کہ وہ ان کی اجازت نہیں لے لیتے. یعنی اب آپ کسی محفل میں پہنچے ہیں، وہاں آپ کی موجودگی ضروری ہے، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ رکن ہیں اس معاشرے کے، اس تہذیب کے، اس سوسائٹی کے، تو آپ نہیں جائیں گے وہاں سے جب تک کہ آپ کو اجازت نہ دے دی جائے. اجازت دینے والے وہی لوگ ہوں گے جو میر مجلس ہوں گے، یا جنہوں نے یہ کمیٹی یا میٹنگ آرگنائز کی ہوگی، یا جو پریزیڈنٹ ہے جس کے ہاتھ میں بھی آپ نے یہ اختیار دیا ہے. تو ایک مسلمان جو ہے پھر کسی ایسی محفل سے اٹھ کر کے نہیں جائے گا کہ جب تک کہ وہ اجازت نہ لے لے. لیکن صرف اجازت لے لینا کافی نہیں ہے. ذرا غور کیجیے, اس کو حق نہ سمجھیے آپ کہ صاحب ہم جا رہے ہیں میٹنگ میں, ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے, آدھے گھنٹے بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم اجازت لے کے چلے جائیں گے. ہم اجازت مانگنا تو آپ کا حق ہے, لیکن اجازت مل جانا یہ آپ کا حق نہیں ہے. اجازت دینا نہ دینا یہ پریزیڈنٹ کا یا جو بھی میری محفل ہے یا اس وقت جس کو بھی آپ نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے, یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے اجازت دے اور چاہے اجازت نہ دے. یہی بات آگے ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ ان الذین یستاذنونک, کہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں, یعنی اجازت مانگنا ضروری قرار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. تو فرمایا کہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں, اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. تو یہ معیار ہمارے سامنے آیا ایمان کا, ایک کہ جب آپ ایسی نشستوں میں جائیں, ایسی محفلوں میں جائیں, ایسی میٹنگز میں جائیں تو اجازت مانگیے اگر آپ کو جانا ہے, بغیر اجازت لیے ہوئے نہ جائیے. اور جو لوگ بغیر اجازت لیے ہوئے چلے جاتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں, لاکھ اپنی زبان سے دعویٰ کرتے رہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ اجازت مانگتے ہیں وہی مومن ہیں, وہی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رسول پر ایمان لائے ہیں. لیکن اجازت مانگنا اور چیز ہے اور اجازت کا مل جانا اور چیز ہے. یہ حق نہیں ہے کہ ہم کہیں گے آپ نے فلاں کو تو اجازت دے دی, آپ نے کہہ دیا کہ آپ جائیے, آپ مجھے نہیں دیتے اجازت. تو اجازت مانگنے والے کا حق نہیں ہے یہ کہ اس کو لازماً اجازت مل جائے. یہ اختیار اس شخص کو ہے کہ جو مجلس کا اس وقت آرگنائزر ہے یا جو پریزیڈنٹ ہے, جو پریزائڈ کر رہا ہے مجلس کو, اس کا اختیار ہے کہ اجازت دے یا نہ دے. چنانچہ فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِشَأْنِهِمْ, کہ جب وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں آپ سے اجازت مانگے کہ صاحب میں جانا چاہتا ہوں, ذرا مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے فلاں کام ہے, تو ذرا صاحب اجازت دے دیجیے آپ. فَأَذَن لِمَن شِئْتَ, فَأَذَن, بس آپ اجازت دے دیجئے, لمن, جنہیں آپ شئتا چاہیں, جنہیں آپ چاہیں انہیں اجازت دے دیجئے, جن کو آپ مناسب سمجھیں انہیں اجازت دے دیجئے. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کا حق ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. اجازت لینا مانگنا اور بات ہے, مانگنے کا حق ہے اور مانگنا چاہیے, اس لیے کہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اجازت مانگیے, بغیر مانگے ہوئے نہ جائیے, خود سے نہ جائیے اٹھ کر کے. لیکن جنہیں آپ چاہیں انہیں اجازت دے دیں. پتہ یہ چلا کہ جو پریزیڈنٹ ہے, جو میٹنگ کنڈکٹ کر رہا ہے, جو آرگنائزر ہے اس وقت, وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ کسی ممبر کو وہاں سے جانے کی اجازت دے یا نہ دے, یا کہہ دے کہ نہیں صاحب آپ کی بڑی ضرورت ہے یہاں میں, آپ نہیں جا سکتے ابھی, آپ تشریف رکھیے. اور جس کو محسوس کرے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, اسے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ جائیے. تو فرمایا کہ فاذن لمن شئتا, شئتا جسے آپ چاہیں, آپ چاہیں لمن, جسے آپ چاہیں انہیں اجازت دے دیں. منہم, ان میں سے, یعنی اجازت مانگنے والوں میں سے, جنہیں آپ چاہیں انہیں اجازت دے دیجیے اور جنہیں نہ چاہیں انہیں اجازت نہ دیجیے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی کہ صاحب آپ نے اجازت مانگی تو آپ مومن ہیں, آپ کو اجازت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں, آپ بیٹھ گئے, اجازت ملی تو آپ چلے گئے. اور توقع یہ ہوتی ہے عموماً کہ اجازت مل جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اجازت مانگنے کو بھی پسند نہیں کیا کہ جس جگہ آپ, جس کے ممبر ہیں, آپ کی رائے کی وہاں ضرورت ہے, آپ کو بلایا گیا ہے, آپ وہاں اسمبلی میں پہنچے ہیں آپ, اور آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وہاں سے اٹھ کے جانا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کیوں اٹھ کے جانا چاہتے ہیں. آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ ایک اجتماعی کام ہو رہا ہے, آپ ایک انفرادی کام کو اہمیت دے رہے ہیں, اپنے ذاتی کام کو اہمیت دے رہے ہیں ایک اجتماعی کام کے مقابلے میں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ تو اجتماعیت کا سبق دیتا ہے, وہ جماعت سازی کا سبق دیتا ہے, وہ ہر شخص سے یہ توقع کرتا ہے کہ جماعت کو زیادہ مضبوط کیا جائے گا, سوسائٹی کو زیادہ مضبوط کیا جائے گا, اور سوسائٹی کے لیے اور جماعت کے لیے قربانیاں دی جائیں گی. یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا ہے اسلام کہ سوسائٹی اور جماعت کو نظر انداز کر کے انسان اپنے انفرادی کاموں کو زیادہ اہمیت دے. چنانچہ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ, جن کو آپ اجازت دے دیں ان کے لیے اللہ سے آپ استغفار کریں, طلب کریں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ استغفار کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ ہم سب کو صبح شام اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. لیکن بات جو یہاں کہی گئی اس پہ غور کیجئے, یہ نہیں کہا گیا کہ پورے مجمع کے لیے آپ استغفار کریں, یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شخص کے لیے آپ اللہ سے اس کے گناہوں کا استغفار کریں, بلکہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ صرف اس شخص کے لیے کہ جس نے اجازت مانگی ہے اور جو جانا چاہتا ہے اور جس کو آپ نے اجازت دے دی ہے. اس کے لیے اللہ سے مغفرت چاہیے کہ یہ شخص جو ہے اس نے اپنے انفرادی کام کو اہمیت دے دی ہے اجتماعی کام کے پر. اس نے اپنے کو پورے مجمع سے بالا تر قرار دیا. اس نے کہ ساتھ ہوتی رہے یہ میٹنگ, ہمیں اس میٹنگ کی پرواہ نہیں, ہمارا تو فلاں ضروری کام ہے, مجھے تو جانا ہے. تو گویا یہ کہ آپ نے اجتماع کو, مجمع کو, سوسائٹی کو اپنے سے کم تر سمجھا اور اپنے انفرادی حیثیت کو آپ نے برتر قرار دیا اور اجازت مانگی, اور آپ کو اجازت مل گئی. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ استغفار کیجئے, اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ آپ کسی میٹنگ سے اٹھ کر کے چلے جائیں اور اپنے ذاتی کام کو اہمیت دیں, یا آپ میٹنگ میں ہی تشریف نہ لائیں کہ جی میرا تو فلاں کام بڑا اہم تھا اس لیے میں نہیں آ سکا. اور ہم صبح شام یہ بہانے کرتے ہیں, جی ہمیں تو کسی کو ایئرپورٹ سے لانا تھا, ہمیں تو کسی کو ایئرپورٹ چھوڑنا تھا, ہم تو جی گھر سے نکل رہے تھے تو وہ مہمان آ گئے, وہ تو جی ایسا ہوا کہ میں ذرا سو گیا, وہ تو جی ایسا ہوا کہ میں ذرا ٹی وی کی خبریں سن رہا تھا, وہ تو یوں ہو گیا, تو وہ ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ ہمارے انفرادی کام, ہماری انفرادی خواہشات, ہماری انفرادی ضروریات اجتماع کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ہمیں ایسی سوسائٹی میں اگر جب تک فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے ہیں, جب تک فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور جہاں ہمارے کام میں مخل ہو رہی ہیں باتیں تو جی ہمیں پھر ایسی سوسائٹی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ اول تو یہ لوگ آتے نہیں ہیں, اور اگر آتے ہیں تو جلدی جانا چاہتے ہیں, اور اگر یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں لے گی تو بغیر اجازت ملے ہوئے چلے جاتے ہیں, لیے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ بات بھی آگے ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے. فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, لہذا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ ان کا یہ عمل جو ہے پسندیدہ نہیں. یہ بات آگے آئے گی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر اجازت لیے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بیچ میں ایک اور بات آ گئی یہاں پر, بلایا جانے والی, جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جب بلایا جاتا ہے تو اول تو آتے نہیں, ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے اس کو کہ جی ہم کسی سوسائٹی سے, کسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا کوئی نظم ہے, اس کی کوئی میٹنگ ہے, ہمیں بلایا گیا ہے تو ہمیں جانا چاہیے وہاں, لیکن ہم اہمیت نہیں دیتے, ہم اپنی مرضی ہے گئے نہیں گئے. تو یہی بات اب یہاں پہ رکھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا انداز کلام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات اہم ہوتی ہے تو اس کو پہلے رکھ دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر اسی تسلسل سے کوئی بات جو رہ گئی ہو تو اس کو بعد میں بیان کرتا ہے. چنانچہ اب یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم, آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے, کوئی دعا کے تین معنی بتائے ہیں مفسرین نے, یہاں تینوں صحیح ہیں. دعا کے معنی پکارنا بھی ہے, دعا کے معنی بلانا بھی ہے, دعا کے معنی دعا دینا بھی ہے, تینوں معنی ہیں. دعا دینا, پکارنا, مخاطب کرنا اور بلانا, تینوں معنی ہیں. قرآن نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم, رسول کے بلانے کو یا رسول کے دعا دینے کو یا رسول کے مخاطب ہونے کو آپس میں اس طرح نہ بناؤ کا دعا بعدکم بعدا, کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. یہاں مفسری نے بتایا کہ ان میں ایک بات جو ہے وہ تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے, باقی دو انداز جو ہے یہ ہر پریزیڈنٹ, ہر ناظم اور ہر حاکم کے ساتھ اس کے اوپر اس کا اپلیکیشن ہو سکتی ہے. جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دعا دے دیں تم میں سے, تو اس دعا کو یہ نہ سمجھو کہ جیسے کہ تم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو دعا دے دی تو اس کے نصیبوں کا کیا کہنا, اور اگر کسی کو بد دعا دے دی تو اس کی بدنصیبی کا کوئی مقام نہیں. چنانچہ حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص ولید بن ربیعہ, ولید بن عتبہ ہے یا ولید بن ربیعہ, مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس وقت, ولید نام مرل ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا تھا, تانے اور تشنے کی بات کیا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تنگ آ چکے تھے اس شخص سے کہ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے. بڑی مشہور حدیث ہے یہ, اور متفق علیہ حدیث ہے کہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما دیجیے. چنانچہ جب یہ بات آپ نے کہی تو اس ولید کا جو باپ تھا وہ بھی کافر تھا, اس نے جب یہ سنا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے یہ سچ ہو جاتی ہے. چنانچہ اس نے اپنے لڑکے کے ساتھ گارڈز رکھ دیے کہ ہر وقت اس کی حفاظت کیا کریں. لیکن کرنا یہ ہوا کہ جب تجارت پیشہ تھا, آپ سب جانتے ہیں قریش کا پیشہ تجارت تھا, تجارت کے لیے جب یہ چلا اس کا لڑکا, اور باپ بھی ساتھ میں تھا, وہ گارڈز بھی ساتھ میں تھے, ایک مجمع چلا کرتا تھا تجارت میں, ایک دو آدمی تو نہیں جاتے تھے. ایک جگہ یہ پہنچے وہاں پر ایک گرجا تھا ٹوٹا پھوٹا، تو گرجا کا جو پادری تھا اسے انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں رات ہم گزارنا چاہتے ہیں، تم اجازت دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ گزارے، لیکن یہاں پر آس پاس شیر اور چیتے بہت ہیں جو رات کو حملے کرتے ہیں. وہ ڈرا، باپ جو ہے اس کا وہ ڈرا. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محمد نے جو ان کے بدعا دی ہے یہ پوری نہ ہو جائے، تو یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو بیچ میں سلاتا ہوں اور ہم لوگ دائرہ بنا کر کے لیٹتے ہیں اس کے گرد، تاکہ اگر کوئی جانور آئے حملہ کرنے تو پہلے ہم لوگ اس کو ریزسٹ کریں، پھر وہ اگر ہم نہ ہوں تو ایک الگ بات ہے کہ چلو ہم ناکام ہوئے تو پہنچ گیا وہاں. لیکن روایات میں یہ آتا ہے کہ رات کو وہ جانور آیا اور اس جانور نے چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگا کے چاروں طرف جو لوگ سو رہے تھے ان کو چھوڑا اس نے، چھوڑ کر کے درمیان میں وہ ولید نامی شخص جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی تھی اس پر حملہ کیا اس نے، اور اس کو چیر پھاڑ کر کے وہ چلا گیا. صبح جب یہ لوگ سو کر کے اٹھے تو اس کی اتنی آواز تک نہیں نکل سکی اس شخص کی کہ وہ جاگتے اور دیکھتے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ جانور چیر پھاڑ کر کے اس کو برابر کیا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی بد دعا یہ خصوصیت ہے ان کے ساتھ. ان کی دعا کا کیا کہنا، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ ابو جہل اور عمر میں سے کوئی ایک جو ہے اسلام میں شامل فرما دے. حضرت عمر چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہلاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس دعا کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو آپ کی دعا اور آپ کی بد دعا، جس کو آپ دعا دے دیں اس کے نصیبوں کا کیا کہنا، اور جس کو آپ بد دعا دے دیں تو پھر اس کی بد نصیبی کا کوئی حساب نہیں اس کا. تو یہ تو خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. لیکن باقی دو باتیں جو ہیں کہ بلانا، اب اگر آپ کسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی ایگزیکٹو یا آپ کا سیکرٹری یا آپ کا پریزیڈنٹ اگر آپ کو نوٹس بھیجتا ہے اور بلاتا ہے، تو مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ اس کو عام لوگوں کا بلانا آپ نہ سمجھیں. آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ان کے بلانے کے اوپر جانا ہے. آپ کو آپ انکار نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ اس کے ممبر ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اپنے کسی بڑے سے بات کرتے ہیں جو آپ سے بڑا ہے، علم کے اندر بڑا ہے، حیثیت میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، معاشرے میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، رشتے میں بڑا ہے، تو اس کو بھی آپ اس طرح سے بات نہ کریں کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے آپ بات کرتے ہیں. چنانچہ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے والد کا نام نہ لو، والدہ کا نام نہ لو، بڑے بھائی کو بھائی جان کہو، آپا جان کہو، خالہ جان کہو، مامو جان کہو، چچا جان کہو. اس لیے کہ یہ تہذیب ہے کہ یہ لوگ بڑے ہیں رشتے میں کم سے کم، اور وہ لوگ بھی جو علم میں بڑے ہیں ان کو بھی ہم لوگ ان کے آگے پیچھے عالم یا فاضل یا مولوی یا حضرت وغیرہ لگا کر کے، یا اور بھی جو صورت حال ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی ہم ٹائٹل لگاتے ہیں، اس انداز سے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا وقار اور ان کی عزت جو ہے وہ بڑھے کم نہ ہو. تو یہ بات ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ ان سے گفتگو کریں تو اس انداز سے گفتگو کریں کہ ان کی توقیر ہو، ان کی عزت ہو. چنانچہ حدیث ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا ولم یعرف حقا کبیرنا فلیس منا. دونوں طرح سے یہ حدیث آئی ہے کہ جو اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، شفقت اور رحمت کا برتاؤ نہیں کرتا، اور جو اپنے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، یا جو اپنے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، وہ ہم میں سے نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم سے بڑے ہیں معاشرے میں، رتبے میں، حیثیت میں، علم میں، عمر میں، کسی بھی حیثیت سے، تو ہمیں ان کی توقیر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ہمیں اس انداز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کے دوست جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں. تو فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو یا رسول کے پکارنے کو یا رسول کی دعا کو آپس میں اس طرح نہ سمجھو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا پکارتے ہو یا دعا دیتے ہو. اب اس کے بعد وہ بات آ رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر اجازت نہیں ملی تو بغیر اجازت لیے ہی چلے گئے، یا پوچھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی، پہلے ہی معلوم ہے کہ صاحب اجازت شاید نہ ملے، زیادہ خاموشی سے دروازے کے قریب بیٹھے اور وہیں سے باہر سے نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا پریزیڈنٹ کو یا سیکرٹری کو یا آرگنائزر کو کہ صاحب وہ آدمی آیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر آیا تو کہاں ہے، تلاش کی جا رہی. فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا، یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہو. وہ لوگ جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے پیچھے ہو گئے، تھوڑا پیچھے بیٹھے، دروازے کے قریب بیٹھے، اور پھر آڑ میں موقع دیکھا کہ ابھی توجہ ادھر نہیں ہے اور وہ چپکے سے سٹک گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے آڑ لے کر کے ایک دوسرے کی وہ چپکے سے محفل سے یا مجلس سے یا میٹنگ سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں کیا, بغیر اجازت کے چلے گئے یہ لوگ, وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی انہوں نے. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو لوگ, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات بیان کیے ہیں تو جو لوگ اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں, يُخَالِفُونَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, تو ان لوگوں سے ڈرو, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں, اپنے آرگنائزیشن کے جو بھی کنڈکٹ کر رہا ہے میٹنگ اس کی خلاف ورزی کریں, اپنے ایگزیکٹو کے احکامات کی خلاف ورزی کریں اور بغیر اجازت لیے ہوئے چلے جائیں, تو ان کو ڈرنا چاہیے, ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اگر غور کیجئے کہ امر کا لفظ استعمال کیا گیا, حکم ہے لفظ, امر کے معنی حکم تاکید. یہ جو احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں, میں ذرا مختصراً آپ کو بتاؤں ایک بات کہ یہ پوری سورہ نور جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور جس کے احکامات مختصراً بتائے ہیں, یہ سب کے سب فرض ہیں ہمارے اوپر. ان میں کوئی یہ گنجائش باقی نہیں ہے کہ صاحب یہ سفارش ہے, یہ مستحب ہے, کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا تو نہیں, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها, یعنی سورہ نور کے بارے میں فرما رہا ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. کوئی اور سورہ اس انداز سے شروع نہیں ہوئی, صرف سورہ نور جو ہے اس انداز سے شروع ہوئی کہ سورۃ انزلناها, یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا, وفرضناها اور ہم نے اس کو فرض کر دیا. لفظ غور کیجئے, فرض کر دیا, مقصد یہ ہے کہ یہ نافذ کر دی ہے ہم نے, اس میں کوئی اب یہ بات نہیں ہے سامنے آئے کہ یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرض قرار دیا ہے کہ اس سورے کے اندر جو احکامات ہیں, جو ہدایات ہیں, یہ سب کے سب فرض ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا, اور اس لیے تاکہ تم یاد رکھو. یعنی یہ نہیں ہے, جو آیات ہیں بڑی کھلی ہوئی واضح نشانیاں ہیں, واضح آیات ہیں, کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں گے جی یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا کہ آیاتم بیناتم, یہ وہ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں, آسان ہیں, صاف ہیں, لعلکم تذکرون, تاکہ تم سبق سیکھو اور تاکہ تم ان کو یاد رکھو. تو یہ جو اب احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض قرار دیا ہوا ہے. پھر فرمایا یہ بھی ایک جگہ کہ لوگ سنتے ہیں اور سن کر کے بات آئی گئی ختم ہو جاتی, تو سورہ انفال میں ایک جگہ فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں, یعنی بات ایک کان سے سنی دوسرے کان سے اڑا دی, یا اگر یہاں گفتگو ہو رہی ہے, درس ہو رہا ہے تو جی سن لیا ہم نے, ٹھیک ہے اب یہاں سے باہر نکلے تو پھر بات ختم, اور یا اگر یاد بھی رہی اور جب موقع آیا اس کے اوپر عمل کرنے کا تو پھر بلا کے بیٹھ گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہمیت نہیں دیتے اللہ کے احکامات کو, رسول کے احکامات کو, اور آداب مجلس کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہاں سورہ نور میں رکھی ہیں اور جن کو فرض قرار دیا ہے. تو ہم یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب قرآن کے احکامات ہم کو ملے, رسول کی سنت ہم کو ملے اور وہ ہمارے اوپر فرض قرار دے دی جائے, تو پھر بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس پر عمل کرنا لازم ہے, اور یہ مومن ہونے کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن حقیقتاً وہی لوگ ہیں. پھر فرمایا کہ اگر ایسا کریں گے تو ان تصیبہم فتنتن او یصیبہم عذاب علیم, یعنی یہ اگر ایسا کریں گے تو یا تو یہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو تم کہ ہمارے یہ احکامات جو ہم نے تم کو دیے ہیں اور اگر تم نے سنی انسنی کر دی اور اس پر عمل نہیں کیا تو یا تو تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے, او یصیبہم عذاب علیم, یا پھر ان پر کوئی عذاب علیم نافذ ہوگا, دردناک عذاب نافذ ہوگا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم مصیبت میں مبتلا ہوگے اگر تم نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا, پر آخرت میں بھی تمہارا حساب کتاب ہوگا اور وہاں دردناک عذاب تم کو دیا جائے گا. بہت کم قرآن میں آپ کو ایسی جگہ ملیں گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب کی تاکید کر دی ہو کہ اس عمل کے اوپر تم کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی. چنانچہ یہاں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ فتنہ کیا چیز ہے کہ جس میں ایسے لوگ یا یہ معاشرہ یا یہ سوسائٹی جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتی کس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. آپ نے تشریح کی کہ ایسے لوگوں کے اوپر پھر ظالم حکمراں جو ہیں وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. یعنی آپ نے ان لوگوں کے خلاف اپنے تعاون, ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعاون کا اظہار نہیں کیا کہ جو آپ کے ساتھ نرم خو ہیں, نرمی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے میٹنگز میں آتے ہیں, اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں, دل چاہا آئے دل چاہا نہیں آئے, آئے تو بغیر اجازت لیے چلے گئے, اور اگر اجازت بھی مانگ رہے ہیں تو پھر لڑ رہے ہیں کہ جی فلاں سے کو اجازت دی, آپ نے مجھے اجازت نہیں دی. تو یہ انداز جب اختیار کر لیتی ہے کوئی قوم تو پھر اس کے اوپر ایک ظالم حکمراں مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ پھر تو وہ سزائیں دیتا ہے, وہ ظلم توڑتا ہے. پھر وہ جانتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے کو کسی نظم و ضبط میں نہیں دیتی, قوانین جو ہیں وہ توڑتی ہے یہ قوم جو ہے, چنانچہ ظالم حکمراں جو ہیں پھر وہ مظالم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ فتنہ ہے. دوسرا فتنہ جو مفسرین نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ معاشرہ جو ہے تتر بتر ہو جاتا ہے, ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تہذیب کے اندر, پھر نفسہ نفسی کا عالم طاری ہو جاتا ہے, پھر وہ جو اجتماعیت ہوتی ہے, جو اتحاد ہوتا ہے, جو قوت ہوتا ہے, قوت پیدا ہوتی ہے, وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر سے. اس لیے کہ پھر ہر شخص اپنے اپنے مفاد کی خاطر اور اپنے اپنے مصلحت اور آرام کی خاطر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کہ جی مجھے کب جانا ہے کب نہیں جانا, اور اگر جانا ہے تو کب وہاں سے آ جانا ہے, اور اگر پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا ہے, یہ سب کے سب ہر شخص اپنے ہاتھ میں یہ بات لے لیتا. تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے, سوسائٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, اور نفسہ نفسی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک فتنہ ہے. جس سوسائٹی کے اندر یہ چیز ڈیولپ کر جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سوسائٹی متحد ہو کر کے کسی بھی ظلم کے خلاف, کسی بھی فتنے کے خلاف, کسی بھی حملے کے خلاف, کسی بھی ایسی قوت کے خلاف کہ جو اس سوسائٹی کو توڑنا چاہتی ہو, منتشر کرنا چاہتی ہو, متحد ہو کر کے کھڑی ہو کر کے مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر فرمایا آخری آیت ہے کہ الا, کہ ہرگز نہیں, ان للہ ما فی السماوات والارض, سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. اگر آپ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر, اپنے ذاتی کام کی خاطر, اپنے ذاتی اس کے مال کی خاطر, اپنے ذاتی عزت و وقار کی خاطر, اپنے ذاتی پرسٹیج کی خاطر آپ یہ سارے قوانین جو ہے توڑتے ہیں, یہ احکامات توڑتے ہیں مجلس کے, تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں ہے, اللہ ہی ان کا مالک ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ انفرادی طور پر عمل کر کے آپ اپنے کو کسی بڑے اونچے مقام کے اوپر لے جائیں گے یا آپ کو کوئی بڑی چیز حاصل ہو جائے گی. اللہ جب کہا جائے اس کے معنی ہر چیز نہیں, جو آپ کے ذہن میں تصورات ہیں ان کو گہرے دھن سے نکال دیجئے آپ. ان للہ ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے لیے. قد یعلم ما انتم علیہ, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم جس روش پر تھے, تمہارے ذہن میں کیا بات تھی, تمہارا یہ عمل کیوں اس طرح سے ہوا کہ ان احکامات اور ان آداب کے خلاف ہوا, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور جس روز لوگ پلٹائے جائیں گے اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ سب بتا دے گا ان کو کہ حقیقت یہ تھی. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر دے گا. يُنَبِّئُهُمْ, نبا سے بنا ہے, نبا کے معنی خبر کے ہیں, اسی سے نبی بنا ہے, نبی کے معنی خبر دینے والا, آگاہ کر دینے والا. تو اس دن وہ لوگ انہوں کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارا عمل کیا تھا, تمہاری نیت کیا تھی, تمہارا طریقہ کیا تھا, تم نے کیوں ایسا کیا, سب بتا دیا جائے گا. چنانچہ ایک جگہ فرمایا کہ وجدو ما عملوا حاضرا, کہ تم جو کچھ بھی عمل کرو گے وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. ایک جگہ فرمایا کہ ینبؤ الانسان یومئذ بما قدم واخر, اس دن انسان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا چیز آگے کی اور کیا چیز پیچھے کی, کس چیز کو اہمیت دے دی اس نے اور کس چیز کو نظر انداز کر دیا, اہمیت کس کو دی جانی چاہیے تھی اس کو اہمیت نہیں دی, اور جس چیز کو اہمیت نہیں دی جانی چاہیے تھی اس کو اہمیت دے دی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا, اس دن انسان کو خبردار کر دیا جائے گا کہ دیکھو تمہارا عمل یہ تھا. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ محفل سے اپنی چیز چھپا لیں، میٹنگ سے چھپا لیں، اپنے آرگنائزر سے چھپا لیں، اپنے پریزیڈنٹ سے چھپا لیں، اپنے سیکرٹری سے چھپا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جس کے آپ رکن ہیں، آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یہ آداب جو ہم کو مجلس کے بتائے گئے ہیں، ان کے اوپر اسی کے مطابق عمل کریں، تاکہ قوت پیدا ہو مقصد حاصل کرنے میں۔ آپ کی جو جدوجہد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جلا پیدا کرے اور آپ کو کامیابی عطا کرے۔ اور اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں بھی آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب، علیم کے معنی علم سے، وہ عذاب جو دردناک ہوتا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ عذاب العلیم کا جہاں بھی لفظ آیا ہے، وہ منافقین کے ساتھ آیا، یعنی وہ لوگ جو زبان سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں ہوتا کہ اپنے کو یہ اسلامی قوانین یا اسلامی آداب کا پابند بناتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہم کو آداب مجلس برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔